الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، باب ما جاء في خضاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. یہاں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے باتوں کو رنگنے اور خضاب استعمال کرنے کو بیان فرما. خضبہ معنی ہے وہی بالوں کو، ویسے رنگنا کسی بھی چیز کو، یہاں مراد سر یا داڑھی کے بالوں کا رنگنا ہے. ویسے اولی روایات میں ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہود اور نصارہ خضاب نہیں کرتے، تم لوگ خضاب کرتے رہو. مرد کے لیے داڑھی میں اور سر کے اندر خضاب کو سنت قرار دیا گیا ہے. ہاتھ پیروں کو رنگنا مرد کے لیے ممنوع ہے، البتہ عورت ہاتھ اور پیروں کو بھی رنگ سکتی ہے، بلکہ شادی شدہ عورت ہو تو اس کو چاہیے کہ اس کا اہتمام کرے. ویسے یہ خضاب کا استعمال کیا حکم رکھتا ہے؟ تو حنفیہ کے نزدیک یہ مستحب ہے، البتہ کالا خضاب استعمال کرنا مکروہ تحریمی ہے. اور شوافے کے ہاں خضاب سنت ہے اور کالا خضاب استعمال کرنا ان کے ہاں حرام ہے. اب یہاں انہوں نے باب قائم کیا ہے، روایتیں پیش کرتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خضاب کا استعمال فرمایا ہے یا نہیں، اس سلسلے میں روایتیں مختلف ہیں. اگلے باب میں، اگلی مجلس میں، پہلی روایت حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی جو گزر چکی ہے، اس میں ان سے پوچھا گیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خضاب کا استعمال فرمایا، تو اس کے جواب میں انہوں نے فرمایا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بال مبارک اتنے سفید ہوئے ہی نہیں کہ جس کی وجہ سے خضاب کو استعمال کرنے کی ضرورت پیش آئے، چند بال سفید تھے. اس کی تفصیل اگلے باب میں گزر چکی ہے. بہرحال حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس روایت میں صاف صاف ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خضاب کا استعمال نہیں فرمایا، ضرورت ہی نہیں تھی. جبکہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق اسی روایت میں گزر چکا کہ انہوں نے البتہ استعمال فرمایا، مہدی اور قطم یہ دونوں کو ملا کر کے وہ خضاب کرتے تھے. بہرحال حضرت انس کی اس روایت میں تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خضاب استعمال کرنے کی نفی ہے کہ آپ نے استعمال نہیں فرمایا. بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خضاب استعمال فرمایا. چنانچہ جن روایتوں میں آیا اس کے متعلق حافظ ابن حضر اسقلانی رحمت اللہ علیہ فرماتا ہے کہ بہت کم گویا استعمال کیا ہوگا جو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم میں نہیں آیا, اس لیے انہوں نے نفی کی. ابھی امام ترمذی رحمت اللہ علیہ نے جو عنوان قائم کیا ہے تو امام ترمذی کا اپنا رجحان اس سلسلے میں کیا ہے, تو ترمذی یہ شمائل کے شراح اکثر اس طرف گئے ہیں کہ امام ترمذی کا بھی رجحان یہ معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خضاب کا استعمال نہیں فرمایا. چنانچہ حنفیہ اسی طرف گئے ہیں اور صاحب در مختار نے لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خضاب کو استعمال نہ فرمانا یہی زیادہ صحیح ہے حنفیہ کے نزدیک. ویسے استحباب قولی روایتوں سے ہے, خود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا خضاب استعمال فرمانا حنفیہ کے نزدیک راجہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے استعمال نہیں فرمایا. اور وجہ علامہ شامی نے یہی بتلائی جو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں گزر چکی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال اتنے زیادہ سفید ہوئے ہی نہیں تھے, چند بال سفید تھے جن کے لیے خضاب کی ضرورت نہیں تھی. اب کسی کے سر میں اگر 8-10 بال سفید ہوں تو وہ خضاب استعمال نہیں کرتا, عام طور پر اس کا پتہ بھی نہیں چلتا. بہرحال احناف کے نزدیک یہی راج ہے. البتہ علامہ بیجوری شافعی جو ہیں وہ اس طرف گئے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خضاب کا استعمال کبھی فرمایا ہے, زیادہ تر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خضاب استعمال نہیں فرمایا, بیان جواز کے لیے آپ نے خضاب استعمال کیا. بہرحال اب یہ روایتیں امام ترمذی اس باب میں لا رہے ہیں. حدثنا احمد بن منیع قال اخبرنا حشیم قال اخبرنا عبد الملک بن عمیر عن یاد بن لقیت قال اخبرنی ابو رمسۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما ابن لی فقال ابنك هذا فقلت نعم اشهد به قال لا يجني عليك ولا تجني عليه ورأيت الشيب احمر قال ابو عيسى هذا احسن شيء روي في هذا الباب وافسر لان الروايات الصحيحه ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغ الشيب وابو رمسة اسمه رفات بن يسربيل. یہ حضرت ابو رمسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں جن کا نام رفاع ابن یثربی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنے بیٹے کو لے کر حاضر ہوا تو میرے بیٹے کی طرف اشارہ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا ابنوں کا حاضر یہ تمہارا بیٹا ہے؟ تو میں نے کہا جی ہاں. اشاد آپ اس کے گواہ رہیے, یعنی کبھی اگر آئندہ ضرورت پیش آوے اس کے متعلق گواہی دینے کی یہ میرا بیٹا ہے تو آپ ضرور اس سلسلے میں گواہی دیجئے. یہ دراصل اس لیے کہا تھا کہ زمانے جاہلیت میں عربوں میں دستور یہ تھا کہ اگر باپ نے کوئی قصور کیا ہے اور سزا دینے کے لیے باپ ہاتھ نہیں چڑھا تو بیٹے کو پکڑ کر باپ کی سزا دی جانی تھی. باپ کی جنایت کا اور باپ نے جو جرم کیا ہے اس کی سزا بیٹے کو بھگتنی پڑتی تھی. کبھی معاملہ الٹا بھی ہوتا تھا کہ بیٹے نے کوئی جرم کیا اور وہ ہاتھ لگا نہیں تو پھر باپ اگر ہاتھ لگ گیا تو بیٹے کی جرم کی سزا باپ کو بھگتنی پڑتی تھی. اسلام نے آ کر کے بتلا دیا کہ لا تزر وازرۃ وزر اخرى, ایک کے گناہ کو دوسرا اٹھائے گا؟
نہیں,
سزا تو گناہ کی اسی کو ملے گی جس نے جرم کیا ہے. بیٹے نے جرم کیا اور سزا باپ بھگتے, یا باپ نے جرم کیا اور سزا بیٹا بھگتے, یہ جو ہے جنگل کا قانون, اسلام اس کی اجازت دیتا نہیں ہے. تو بہرحال انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی بنیاد پر یہ عرض کیا تھا کہ آپ اس کے گواہ رہیے, یعنی آئندہ کبھی کوئی جرم ہو میری طرف سے اور اس کی سزا اس کو بھگتنے کی آوے تو آپ گواہی دے سکتے ہیں کہ اسی کا بیٹا ہے. اس لیے انہوں نے یوں کہا تھا کہ آپ گواہ رہیے. اس لیے جس پس منظر میں اور جس بیک گراؤنڈ میں انہوں نے یہ بات کہی تھی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کا تلا کما کرتے ہوئے فرمایا, لا یجنی علیک ولا تجنی علیہ, کہ وہ اس کے جرم تمہارے جرم کی سزا, یعنی اس کے جرم کی سزا تم پر نہیں ہے اور تمہارے جرم کی سزا اس کے اوپر نہیں ہے. یعنی تم مجھے جو کہہ رہے ہو نا کہ گواہ رہی ہو, گویا اس میں یہ کہنے میں تمہارے دل میں یہ جذبہ ہے کہ آئندہ کبھی ایسا موقع آوے تو میں ایسے موقع پر گواہی دوں تاکہ یہ عمل اس اصول پر عمل ہو, لیکن اسلام اس اصول کو تسلیم کرتا نہیں. خیر, یہ تو ان کی ملاقات بات چیت ہوئی. ابھی آخر میں فرمایا, ورائت الشیب احمر, کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سفید بالوں کو میں نے سرخ دیکھا. اب آپ کے سفید بالوں کو سرخ دیکھا, اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خضاب استعمال فرمایا تھا. گویا یہی وہ روایت ہے جس سے وہ حضرات جو اس بات کا کہ قائل ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خضاب کا استعمال فرمایا ہے, استدلال کرتے ہیں. چنانچہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اس روایت کو بیان کرنے کے بعد اس پر اپنا جو ہے ریویو تبصرہ پیش کرتے ہیں, ہذا احسن شئین روی فی ہذا الباب وافسرو, یعنی حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خضاب استعمال کرنے کے سلسلے میں سب سے بہترین روایت اگر کوئی ہے اور واضح تو یہ ہے, اس سے بڑھ کر اور کوئی روایت ہے نہیں. بہرحال ان کی روایت میں جو یہ لفظ آیا کہ رائت الشیب احمر, میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سفید بالوں کو کیا دیکھا, سرخ دیکھا, اس سے وہ حضرات دلیل پکڑتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خضاب کا استعمال فرمایا. ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی ایک روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالوں کو پیلا کیا تھا, اس سے بھی استدلال کیا گیا ہے اور یہ روایت گویا اس سے تائید کرتی ہے. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خضاب کا استعمال نہیں فرمایا, وہ اس روایت کا مطلب یہ بیان کرتے ہیں کہ جیسا کہ پہلے بھی بتلایا جا چکا ہے کہ یہ کالے بال جب سفید ہونے والے ہوتے ہیں تو ڈائریکٹ سفید نہیں ہوتے, بلکہ وہ کالے بال پہلے سرخ بنتے ہیں اور سرخی کے بعد سفیدی آتی ہے. انہوں نے ابو رمسا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک بالوں میں جو سرخی دیکھی تھی وہ خضاب کی نہیں تھی, بلکہ وہ جو تبدیلی کا مرحلہ بالوں میں آتا ہے وہ مرحلے سے گزرتے ہوئے پہلے سرخی پھر سفیدی, تو وہ سرخی سفیدی سے پہلے جو آتی ہے وہ تھی, خضاب والی نہیں تھی. بہرحال جو منع کرتے ہیں انہوں نے اس کو مطلب یہ لیا. حدثنا سفیان بن وقی علی خبرنا ابی عن شریح عن عثمان بن موبق قال سوید ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ القذب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال نام قال ابو عیسیٰ وروا ابو عوانت حد الحدیث عن عثمان بن عبداللہ بن موبق وقال ام سلمت رضی اللہ تعالی عنہ, یہ عثمان بن موبق فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ کیا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خضاب کا استعمال فرمایا ہے, اپنے بالوں کو آپ نے رنگا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں. اس سے بھی لیکن یہ روایت سند کے اعتبار سے ضعیف ہے. امام ترمذی فرماتے ہیں کہ یہی روایت, یہاں عثمان بن موہب اس آیت کو حضرت ابو ہریرہ سے نقل کرتے ہیں، لیکن ابو عوانہ جو ہے عثمان بن موہب بھی کہا، یہ شریک کی روایت ہے، عثمان بن موہب کے دوسرے شاگرد جو ہیں ابو عوانہ وہ اس روایت کو بجائے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضرت ام سلمہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکویا، ان سے پوچھا گیا۔ بہرحال اس روایت سے خضاب کا ثبوت ہوتا ہے، لیکن جیسا کہ بتلایا یہ روایت سند کے اعتبار سے ضعیف ہے۔ حضرتنا ابراہیم اعلیٰ خبرنا نظر بن زرارت نبی جناب عن عیاد بن لقید عن جعثمة بنت بشیر بن خصاصیہ قالت انا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخرج من بیتہ ینفض راسہ فقد اغتسل وبراسه رد او قال رد من النبي اكف يا شيخ اشك ولابراهيم بن هارون۔ یہ عیاد بن لقید حضرت بشیر بن خصاصیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، حضرت جہدمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے گھر سے باہر تشریف لائے اور آپ غسل کر کے نکلے تھے، ینفض راسہ وقد اغتسل، غسل کر کے نکلے تھے تو اپنے بالوں سے آپ پانی جھاڑ رہے تھے۔ ایسی حالت میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گھر سے باہر تشریف لائے، وبراسی ردون، اور آپ کے بالوں کے اوپر زعفران کا اثر تھا، یعنی وہی سرخی کا، او قال ردغ یا دبا، ردغ غین سے اصل کیچڑ کے دبے کو کہتے ہیں، اور ردون کہتے ہیں رنگ کے اثر کو۔ یہاں امام ترمذی فرماتے ہیں کہ ان کے استاد ابراہیم بن ہارون جن سے انہوں نے اس روایت کو لیا ہے، ان کو شک ہو گیا کہ یہ عین سے ہے یا غین سے۔ بہرحال اس سے بھی جو ہے رنگ کا ثبوت ہوتا ہے، اس لیے پیش کیا ہے۔ اخبرنا عبداللہ بن عبد الرحمن قال اخبرنا عمرو بن عاصم قال اخبرنا حماد بن سلمۃ قال اخبرنا حمید بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رأیت شعر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مخضوبا۔ یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت پیش کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک بال کو رنگا ہوا دیکھا۔ اب یہاں مسئلہ دوسرا یہ آیا کہ اگلے باب میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خود یہ روایت گزری تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خضاب کا استعمال نہیں فرمایا اور اس کی ضرورت بھی نہیں تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال اتنے سفید ہوئے ہی نہیں تھے، اور یہاں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک بال کو میں نے رنگا ہوا دیکھا، شعر رسول اللہ۔ اور آگے اسی روایت کو، قال حماد واخبرنا عبداللہ بن محمد بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رأیت شعر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عند انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مخضوب۔ حماد اس روایت کو عبداللہ بن محمد سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت انس یوں نہیں فرماتے ہیں، بلکہ یہ عبداللہ بن محمد فرماتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بال مبارک تھا، وہ میں نے دیکھا تو وہ رنگا ہوا تھا۔ یہ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے، جیسا کہ ابھی بتلایا کہ حضرت انس تو منع کرتے تھے، یہاں خود ہی فرما رہے ہیں کہ وہ رنگا ہوا دیکھا۔ اس کے متعلق بخاری کے اندر بھی ہے، اور اسی سلسلے میں یہ روایت مستدرک حاکم کے اندر تفصیل سے آئی ہے، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ دراصل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مبارک بال جو حضرت انس کے پاس تھا اور وہ رکھا ہوا تھا برکت کے طور پر، تو اس میں خوشبو لگاتے رہے، جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک جن لوگوں کے پاس رہے ہیں وہ اس کو خوشبو میں رکھنے کا اہتمام کرتے ہیں، تو خوشبو میں رکھنے کی وجہ سے اس کا رنگ کیا ہو گیا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر رہتے ہوئے سرخا نہیں، بلکہ وہ نکلا ہوا بال جو حفاظت سے رکھا جاتا ہے اور اس میں خوشبو لگانے کا اہتمام کیا جاتا ہے، اس خوشبو کی وجہ سے وہ رنگین نظر آیا، وہ اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خضاب لگانا ثابت نہیں ہوتا. چنانچہ مستدرک حاکم میں یہی روایت تفصیل سے آئی ہے، اس میں ہے کہ یہ عبداللہ ابن محمد ابن عقیل خود نقل کرتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ تشریف لائے، آخر میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بصرہ کو اپنا وطن بنا لیا تھا، وہیں ان کا مزار بھی ہے، قبر بھی وہیں ہے، انتقال بھی وہیں کیا، بصرہ میں رہتے تھے. تو ایک مرتبہ بصرہ کے قیام کے زمانے میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ حاضر ہوئے، تو حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ اس زمانے میں مدینہ کے گورنر تھے. جب حضرت انس وہاں بصرہ سے مدینہ آئے تھے زیارت کے لیے، تو حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے ایک آدمی بھیجا حضرت انس کے پاس، حضرت انس سے پوچھو کہ کیا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خطاب کا استعمال فرمایا ہے؟ اس لیے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کو دیکھا کہ وہ رنگین ہیں. کہ کون کہتا ہے؟ حضرت عمر ابن عبدالعزیز. تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک اور سر مبارک میں بال گنے تو 11 کے قریب سفید بال تھے، اور جو ہے یہ جو تم نے رنگ دیکھا نا، وہ رنگ حضور کا لگایا ہوا نہیں، بلکہ وہ بال جن کے پاس رکھے ہوئے ہیں انہوں نے اس پر جو خوشبو لگائی تھی اس کا رنگ. یہ حضرت انس نے جواب دیا. تو بہرحال یہاں حضرت انس کی جس روایت میں بال کے رنگی ہونے کا تذکرہ ہے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر رہتے ہوئے نہیں، جس سے یہ ثابت ہو کہ آپ نے خضاب کا استعمال فرمایا. بہرحال ویسے خضاب اپنی جگہ پر سنت یا مستحب ہے، لیکن حنفیہ کے نزدیک اس کا یہ استحباب یا سنیت قولی روایتوں سے ہے، فعلی نہیں. باب ما جاء فی کحل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ سرمے کا تذکرہ، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سرما اس طرح استعمال فرماتے تھے، سفر ہو یا حضر ہو، سفر میں بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ جو چیزیں ہمیشہ رہتی تھیں ان میں ایک سرما دانی بھی تھی، جس سے آپ رات کو سوتے وقت آنکھوں میں سرما لگایا کرتے تھے. چنانچہ آنکھ میں سرما ڈالنا مستحب ہے، اور اسی سنت کی نیت سے آدمی کو چاہیے کہ سرما ڈالے، آنکھ کو بھی فائدہ پہنچے گا اور سنت کا ثواب بھی حاصل ہوگا، ہم خرما و ہم ثواب دے سکتے. حدثنا محمد بن حمید الرازی قال اخبرنا ابو داؤد التیالیسی منصوبی علی کرامت علی عباس رضی اللہ تعالیٰ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اتہلو بالاسم فانہ یجلو البصر وینبت الشعر فزعم ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانت له مکہلۃ تکتل فیہا کل لیلۃ ثلاثۃ فی ہذہ وثلاثۃ فی ہذہ. یہ حضرت اکرمہ تابعی ہیں، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں، وہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسمت سرما استعمال کرو. یہ اسمت ایک مخصوص قسم کا سرما ہے جو زمانے میں اس سرمے کا یہ پتھر، چونکہ سرما جو ہے نا وہ بھی پتھر ہی ہوتا ہے، جس کو پیس کر کے سرمے کا پتھر ہوتا ہے وہ، اس کو پیسا جاتا ہے اور اس سے سرما تیار کیا جاتا ہے. عام ویسے جو مصنوعی سرمے ہیں بعض جیسے موتی جواہرات وغیرہ کو بھی یہ کر کے بنائے جاتے ہیں، وہ الگ. بہرحال یہ ایک قسم کا پتھر ہے جو اصفہان کے اندر پیدا ہوتا ہے، سیاہ ہوتا ہے سرخی مائل. آج بھی جو لوگ حرم جائیں گے وہاں حرمین میں، وہاں یہ جو بیچنے والے ہوتے ہیں ان کے یہاں یہ پتھر بھی ملتا ہے، پسا پسایا سرما بھی ملتا ہے. بہرحال یہ اصفہان سے وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اسمت نامی سرما استعمال کرو، فَإِنَّهُ يَجْلُ الْبَصَرَ، وہ نگاہ کو تیز کرتا ہے، وَيَنْبِتُ الشَّعْرَ، اور پلکوں کے بالوں کو اگاتا ہے، یعنی یہ جو آنکھوں کی پلکیں ہیں نا، اس کے بال کبھی جڑ جاتے ہیں، کم ہو جاتے ہیں کسی وجہ سے، تو اسمی سرما استعمال کرنے کے نتیجے میں وہ بھی بڑھتے ہیں، بارہ نگاہ بھی تیز، لیکن یہ سرما ذرا تیز ہے، اس لیے حدیث کی شرح کرنے والے علماء نے لکھا ہے کہ بعض لوگوں کی آنکھیں کمزور ہونے کی وجہ سے وہ اس سرمے کی تیزی کو برداشت نہیں کر پاتی، تو ان کو چاہیے کہ اس سلسلے میں اطباء سے مشورہ کر کے استعمال کریں۔ بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا ان لوگوں کے حق میں تاکید فرمائی جو اس کو برداشت کر سکتے ہیں، جیسے بہت سی چیزوں کے فوائد بتلائے جاتے ہیں کہ وہ کھجور کی یہ تاثیر ہے، لیکن اب کھجور کی یہ تاثیر کسی آدمی کا مزاج جیسا کمزور ہو، اور وہ جیسا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آگے آئے گا، ایک مرتبہ وہ بیماری سے تازہ تازہ اٹھے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک صحابیہ کے یہاں تشریف لے گئے، وہاں کھجور کے خوشے لٹکے ہوئے تھے، تازہ تازہ کھجوریں لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم توڑ کر نوش فرمانے لگے، حضرت علی نے بھی ہاتھ بڑھانا چاہا تو حضور نے روک دیا، کہ تم ابھی ابھی بیماری سے اٹھے ہو، کوئی کھجور کہ تمہارا معدہ کمزوری کی وجہ سے برداشت کر سکے گا نہیں۔ تو بہرحال کسی بھی چیز کا فائدہ بیان کیا گیا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ تو جس کو وہ چیز موافق آئے گی اس کے مزاج کے اعتبار سے اس کے حق میں، یہ ایک اصولی چیز ہے۔ بہرحال یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسمی سرما استعمال کرنے کی تاکید فرمائی، وزام ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وزام بمانا قال، اور یہ بیان حضور کا یہ ارشاد نقل کرنے کے بعد حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی ایک سرما دانی تھی، اس میں سے روزانہ رات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دونوں آنکھوں میں، اس میں بھی اور اس میں بھی، تین تین مرتبہ یعنی تین تین سلائیاں استعمال کرتے تھے سرمے کی۔ اب یہ رات کو سوتے وقت اس لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ ویسے بھی آنکھ کی دوا جب آنکھ میں ڈالی جائے تو اس کو تھوڑی دیر جب تک بند رکھا جائے وہاں تک دوا کا اثر ظاہر ہوتا نہیں ہے، تو سرمے کو سوتے وقت لگانا اس لیے سنت قرار دیا گیا کہ جب سوتے وقت لگائیں گے تو لگانے کے بعد آنکھیں بند ہو جائے گی، رات بھر بند رہے گی، اس درمیان یہ سرما مسامات میں سرایت کرے گا اور اپنا اثر دکھلائے گا، اس کا فائدہ جیسا کہ ہونا چاہیے ویسا ہوگا، اس لیے سوتے وقت لگانے کو جو ہے سنت قرار دیا گیا، ورنہ ویسے تو اور دوسرے وقت لگائیں گے تو بھی سنت تو ادا ہو جائے گی سرما لگانے کی۔ اب یہ سلائیاں تین تین، بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ ایک آنکھ میں دو اور ایک آنکھ میں تین، لیکن حافظ ابن حجر اسقلانی اور ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے تین تین والی روایتوں کو ہی راجع قرار دیا ہے کہ دونوں آنکھوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تین تین سلائیاں ہی لگاتے تھے سرمے کی۔ حدثنا عبداللہ ابن صبا الحاشمی البصری قال اخبرنا عبید اللہ ابن موسیٰ قال اخبرنا اسرائیل عن عباد ابن منصور حا واخبرنا علی ابن حجر قال اخبرنا یزید ابن ہارون قال اخبرنا عباد ابن منصور عن اکرمۃ عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال قال النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یطہر قبل ان ینام بالاسمد ثلاثا فی کل عین۔ یہ بھی یہی حضرت ابن عباس کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے اسمد نامی سرما اپنی دونوں آنکھوں میں تین تین مرتبہ لگاتے تھے۔ وقال یزید بن ہارون فی حدیثی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانت لہ مکھلۃ یطہر بنہا عند النوم ثلاثا فی کل عین۔ اور ان کی روایت میں یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک سرما دانی تھی، اس میں سے آپ لگاتے تھے۔ بہرحال سرما ڈالنا یہ سنت ہے، اور خاص طور پر اسمی نامی سرما افضل ہے، دوسرا کوئی بھی سرما ڈالو گے تو اس کے ڈالنے سے نفس سنت ادا ہو جائے گی، البتہ جو ہے اس میت کو استعمال کریں گے تو سنت کے ساتھ فضیلت بھی حاصل ہو جائے گی. حدثنا احمد بن منی قال اخبرنا محمد بن یزید عن محمد بن اسحاق عن محمد بن المنقدر عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیکم بالاسم دے عند النوم فإنه يجلو البصر وينبت الشعر. یہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے, وہ ابن عباس کی تھی, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اسمت سرمے کو لازم پکڑو, اس کو استعمال کرو سوتے وقت, اس لیے کہ وہ نگاہوں کو تیز کرتا ہے اور پلکوں کے بالوں کو اگاتا ہے. حدثنا قتیبة بن سعید قال اخبرنا بشر بن المفضل عن عبداللہ بن عثمان بن خزیم عن سعید بن جبیر عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان خیر اکحالکم الاسمت یجلو البصر وینبت الشعر. یہ بھی ابن عباس کی روایت ہے اور سند سے آئی. اس روایت کے راویوں میں ایک بشر ابن مفضل ہے, ان کے متعلق شراح نے لکھا ہے کہ روزانہ 400 رکعت نفل پڑھنے کا ان کا معمول تھا اور ایک دن روزہ رکھتے تھے, ایک دن افطار کرتے تھے. بہرحال یہ حضرت جابر کی روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے سرموں میں بہترین سرما اسمد ہے, نگاہ کو تیز کرتا ہے, بالوں کو یعنی پلکوں کے بالوں کو اگاتا ہے. حدثنا ابراہیم المستمر البصری قال اخبرنا ابو عاصم عن عثمان بن عبد الملک عن سالم عن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما وعنہم قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیکم بالاسمت فإنہ یجلو البصر وینبت الشعر. یہ وہی روایت ہے, البتہ راوی یہاں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ, وہ تین صحابہ ہوئے, ابن عباس, حضرت جابر اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تینوں سے اسی طرح کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی کہ اسمت سرما استعمال کرو, اس سے نگاہیں تیز ہوتی ہیں اور پلکوں کے بالوں کو بھی اگاتا ہے. میری اہلیہ کی طبیعت ٹھیک نہیں, صحت, اللہ تعالیٰ ان کو صحت عافیت عطا فرمائے. وارث صاحب کے لیے دعا کیجئے, وہ شراب کے عادی ہیں, اللہ ان کو بری, اللہ تعالیٰ ان کو شراب کی لت سے نفرت عطا فرمائے, توبہ کی توفیق دے. اہلیہ اور بہن بیمار ہیں, اللہ تعالیٰ دونوں کو صحت شفا عطا فرمائے. میرے بیٹے کا رشتہ آیا, اللہ تعالیٰ عافیت کے ساتھ معاملہ فرمائے, اللہ تعالیٰ عافیت کے ساتھ معاملہ فرمائے. مارچ کی بورڈ کی پریکشا میں شروع ہو رہی ہے 7 تاریخ سے, بچوں کے لیے دعا کرو, اللہ سب بچوں کو کامیابی سے عطا کرے. امام نے ایک سلام پھیر دیا اور دوسرا سلام پھیرنے سے پہلے مسبوق نے بھول سے سلام پھیر دیا, تو سدے سوا لازم ہوگا, مجھے یاد نہیں بھائی, مسئلہ میں بھول رہا ہوں, پوچھ لینا, دیکھ کے بتا دیں گے. آج کے زمانے میں قتم, قتم کس پر بولا, کس پر بولا جاتا ہے؟ قتم بھی ایک جیسے مہدی ہنا ایک پودا ہے, ایسے یہ بھی ہے, یمن میں ہوتا ہے, یہ بھی وہاں ملتا ہے, حرمین میں جہاں یہ سرما بیچنے والے ملتے ہیں وہاں یہ بھی ملتا ہے. ہمارے یہاں جب مستحب خضاب تو ہمارے اکابر کیوں استعمال نہیں فرماتے؟ اب یہ تو بھائی اب دیکھو نہیں, یہ اعتراض والی بات مت لاؤ, سمجھے نا, اپنے معاملے میں تو آدمی سوچے, اس طرح کی باتیں جو ہے مناسب نہیں ہے. کیا بیٹے کا نام محمد رکھ سکتے؟ محمد نام تو ضرور رکھو, پسندیدہ ہے نام. بہت سی جگہوں پر ایسا کیا جاتا ہے, کسی کا انتقال ہوتا ہے تو اس کو نہلانے سے پہلے سورہ بقرہ مکمل پڑھی جاتی ہے پھر نہلایا جاتا ہے, کیا اس کی کوئی اصل ہے؟ حالانکہ مردے کو جب تک نہلایا نہ گیا اس کے پاس بیٹھ کر قرآن پڑھا نہیں جائے گا, منع لکھا ہے, پھر یہ کیسے پڑھتے ہیں؟ 41 سورہ سجدہ سورہ تبارک کا ختم کیا جاتا ہے, یہ یہ اپنے طور پر ہے، اس کو اگر کوئی آدمی ضروری سمجھ لے اور اس کو اہمیت دے تو اس کی اجازت نہیں دی جائے گی. اب آدمی اپنے طور پر جتنا چاہے پڑھے، کسی تعداد کو طے کرنا، کسی جگہ کو طے کرنا، کسی صورت کو طے کرنا اور اس کو ضروری سمجھنا، یہ سب اس عمل کو سنت سے نکال کر بدعت میں داخل کر دیتا ہے. سنت سے ثابت ہو تو بھی چل جائے کہ ثابت نہ ہو. میت کو دفنانے کے لیے گھر سے جب لے جاتا ہے، اس کے بعد مستورات میں اجتماعی دعا کی جاتی ہے. کہا جاتا ہے کہ اہل میت کے ایک عمل میں مشغول کر کے صبر آ جاتا ہے. کیا مستورات کے اندر یہ بھی ثابت نہیں ہے بھائی، اس کو بچا جائے. اپنے طور پر کر لیں اجتماعی دعا نہیں. اب یہ مسائل اس طرح کے پارٹنرشپ کے دھندوں میں کن، یہ مسئلہ دائفتہ میں بھیج لو، وہاں سے تحریری جواب منگوا لو. اس طرح کے مسائل یہاں نہیں پوچھے جاتے. سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد کما تحب وترضى بعدد ما تحب وترضى. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، تیری مرضیات پر ہمیں زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پورے پوری حفاظت فرما. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں اور سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی تو ہمیں توفیق اور سعادت عطا فرما. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں کی محبت اور غیروں کے طریقوں کی نفرت ہمارے قلوب کے اندر ڈال دے. تمام رذائل سے ہم کو پاک اور صاف فرما کر محاسن اخلاق سے مزین فرما. تیری معرفت و محبت کے انوار سے ہمارے قلوب کو منور فرما. تیری یاد سے ہمارے دلوں کو آباد فرما. دوام ذکر و دوام طاعت کی توفیق عطا فرما. تمام اعمال میں اخلاص، اتباع اور احتساب کی کیفیت نصیب فرما. ہمیں، ہمارے اہل و عیال اور تمام متعلقین کو صحت، قوت، عافیت، سلامتی، دنیا آخرت کی بلائیوں سے مالا مال فرما. ہماری تمام ضروریات کی اے اللہ تو اپنے خزانہ غیب سے کفالت فرما. ہمیں کسی کا محتاج و دستنگر نہ بنا. ہماری روزیوں میں برکت اور وسعت عطا فرما. ہماری اولادوں کو عقائد حقہ، علوم نافعہ، اعمال صالحہ، اخلاق فاضلہ سے مال امال فرما. برے اخلاق، برے کردار و گفتار، برے عادات و اطوار، بری صحبتوں، برے ماحول کے برے اثرات اور برے لوگوں کی بری عادتوں کا نشانہ بننے سے ان کی پوری پوری حفاظت فرما. اپنی شان ربوبیت سے اللہ تو ان کی تربیت فرما کر ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، ہمارے دلوں کا سرور، ہمارے لیے صدقہ جاریہ اور ہماری امیدوں سے بڑھ کر کے بنا دے. اللہ جس بچے نے ابھی حفظ قرآن کی تکمیل کی اس کو بھی بے انتہا قبول فرما. جس طرح اس کے سینے کو قرآنی الفاظ سے مزین فرمایا، قرآنی علوم و معارف سے بھی اس کو مالا مال فرما. قرآنی اعمال صالحہ کا اہتمام نصیب فرما. قرآنی اخلاق فاضلہ سے اس کو آراستہ فرما. دن اور رات کی مختلف گھڑیوں میں اللہ زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کر کے اس کا حق ادا کرنے کی اس کو توفیق و سعادت عطا فرما. حفظ قرآن پر جو وعدے تو نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے دیے ہیں، ان وعدوں کو اس بچے، اس کے والدین، اس کے اساتذہ، اس کے اہل خاندان اور مربیوں کے حق میں پورا فرما. جنہوں نے بھی اپنی اولادوں کو حفظ میں لگا رکھا ہے، اللہ عافیت اور سہولت کے ساتھ ان کے لیے تکمیل کی صورتیں پیدا فرما. اللہ ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما. مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما. پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما. قید و بند میں محبوسوں کو رہائی نصیب فرما. مقدمات میں محفوظوں کو بری فرما. اللہ جن کے مقدمات زیر سماعت ہیں ان کی برات کے فیصلے فرما کر ان کے لیے رہائی کی صورتیں مقدر فرما. اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی جہاں کہیں بھی ہو اس کے ایمان و اسلام کی جان و مال کی عزت و آبرو کی اہل و عیال کی تجارت و زراعت و کاروبار کی ہر چیز کی پوری پوری حفاظت فرما. اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بلائی تجھ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما. جن شر و برائیوں سے پناہ چاہی اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما. اے اللہ یہاں موجود اور سننے والے تیرے تمام بندوں کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و علی و اصحابہ اجمعین.